رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمة، واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والاکرام على رسوله البشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیم قرۃ عین الرسول الزہراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں، ابھی آپ نے ایک خبر سن لی، محترم مولانا آن محمد نقوی صاحب کا رضائے الہی سے انتقال ہو چکا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اس غم کی گھڑی میں ان کے بھائی مولانا محترم شہنشاہ حسین نقوی، ان کے والد صاحب اور تمام اعزاء اقربا کو انشاءاللہ صبر و حوصلہ عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید آن محمد نقوی صاحب کی روح کو اسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد۔ عظمت چار دم معصومین علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے جو ہے وہ درس قرآن کے عنوان سے سورہ واقعہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا، کل ابتدائی دن تھا، لہذا آپ کے سامنے جو گفتگو تھی وہ اس مہینے میں انسان کو خداوند عالم نے جو عزت عطا کی، اپنی بارگاہ میں مہمان قرار دیا، ہم اور آپ اس مہینے میں خداوند عالم کے مہمان ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور اس چیز کو توجہ کے ساتھ گزارنے کے اوپر کچھ نکات بیان کیے۔ ساتھ ہی کل بیان کیا گیا قرآن کریم کی عظمت کیا ہے، قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے رسول اکرم کا قول بیان کیا تھا، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کے نکات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان چند دنوں میں بیان کریں گے۔ آج اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اسی طریقے کے مطابق کہ ہمارا چونکہ عنوان قرآن کریم کی سورہ ہے، لہذا قرآن کریم اس مہینے کا جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ ماہ رمضان کی بہار ہے، قرآن کریم ماہ رمضان کی بہار ہے۔ قرآن کریم وہ قرآن کے جس کو خداوند عالم نے اس مہینے میں نازل فرمایا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اس قرآن کریم کو ہماری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، کس کے لیے ہے؟ آیا سب کے لیے ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا للناس، انسانوں کے لیے، لیکن یہ کتاب کس چیز کی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کجی نہیں. یہ کتاب جو بغیر شک کی ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس سے استفادہ کون کرے گا؟ ہدل للمتقین، ہدایت صرف ان کو کرے گی جو صاحبان تقویٰ ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو طہارت پر عمل کر رہے ہوں گے، جو اپنے آپ کو دنیاوی غلاظتوں سے بچائیں گے، جو اپنے آپ کو دنیاوی جو ہے وہ مکر و فریب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. متقی وہی ہے جو ہر حال میں خدا کو مد نظر رکھے. اور ہم چونکہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور امام کے القاب میں ایک لقب امام المتقین ہے، امام متقیوں کے امام ہیں، بس امام کی امامت میں چلنے کے لیے ایک جو بنیادی شرط ہے وہ تقویٰ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تقوی سے کیا سروکار، میں تو شیعہ ہوں، مجھے تو بس آئمہ علیہ السلام کی جو ہے وہ ہستیاں میسر ہیں اور میں ان کا ماننے والا ہوں. تو امام کا خود لقب کیا ہے؟ امام المتقین. امام المتقین یعنی جو تقویٰ رکھنے والے ہوں، اس کا امام، اس کا رہبر، اس کا رہنما. لہذا قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہدل للمتقین، جو صاحبان تقویٰ ہیں. تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تقویٰ کو بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرا جائے. تقویٰ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو. لیکن جو اہل دقت ہیں وہ یہ معنی نہیں کرتے، کیونکہ ڈرایا کسی ایسی چیز سے یا ہستی سے جایا جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ خوف ہو. خداوند عالم انسان کو اپنے نزدیک بلاتا ہے. کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ مہمانی کا مہینہ ہے، خدا مہمان بنا رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس بے نیازی کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو اپنا مہمان قرار دے رہا ہے. اور اچھا میزبان کون ہوتا ہے؟ کہ جو مہمان کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو. اسی لیے رسول اللہ نے جو خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا، اس میں یہی کہا تھا کہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف بڑھ گیا ہے. قد اقبل الیکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری طرف آ چکا ہے، تمہاری دہلیز پر آ چکا ہے، دروازے پر آ چکا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ کیسے اس کا استقبال کرتے ہو. یعنی وہ آنے والا آ گیا ہے، وہ اللہ کا مہینہ اور رحمت، برکت، مغفرت، سعادت لے کر آ گیا ہے. اب تمہارا استقبال کیسا ہے اس سے؟ جس طرح ایک مہمان دروازے پر آ گیا، اب استقبال کیسا کیا جاتا ہے؟ لہذا خداوند عالم خوف کھانے والی ہستی نہیں ہے، اگرچہ رسول امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا. کہ جب ایک مومن کے دل کو دیکھا جائے، اگر ایک مومن کا سینہ چیرا جائے، اس کے دل کو دیکھا جائے، تو اس کے دل کے دو برابر ٹکڑے ہوں گے، دو برابر حصے ہوں گے. ایک حصے میں امید ہوگی، ایک حصے میں خداوند عالم سے محبت اور امید ہے، اور ایک حصے میں خوف ہوگا. نہ خوف امید پر غالب آ رہا ہوگا، کیونکہ اگر خوف امید پر غالب آ جائے تو انسان مایوس ہو جائے، اور نہ جو ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ امید خوف پر غلبہ پائے گی، کیونکہ اگر دوسری طرف کا غلبہ ہو تو انسان جری ہو جائے گا، انسان بے باک ہو جائے گا. لہذا مومن کا دل دو برابر حصوں میں تقسیم امام نے بیان کیا، یعنی اس کو خوف اور رجا کی حالت میں رہنا ہے. لیکن کون سا خوف ہے؟ یہ خوف خداوند عالم کی ذات سے نہیں ہے، یہ خوف انسان کو اپنے اعمال سے ہونا چاہیے. خداوند عالم تو وہ ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی ہمارے حق کے یہ زندگی عطا کی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارا آنے کا فیصلہ ہمارے ماں باپ کے اختیار میں نہیں تھا. ایسا ہی اگر ہر انسان کے آنے کا فیصلہ اس کے ماں باپ کے اختیار میں ہو، تو پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی کی اولاد میں تاخیر ہوتی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی. خدا کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ خدا کرتا ہے. خود قرآن کے اندر خدا نے بیان کیا، ہو الذی یصوّرکم، یا وہی ہے کہ جو ماؤں کے شکم میں بناتا ہے، مصور ہے وہ، تصویر گری کرتا ہے، وہ بناتا ہے کس کو لڑکا بنانا ہے، کس کو لڑکی بنانا ہے، کس کو کتنا قد دینا ہے، کس کو کیسا رنگ دینا ہے. میں اس اعتبار سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو اپنے قد، کاٹ، رنگ، ان چیزوں کے اوپر احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی ان چیزوں میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. کیوں مبتلا نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کا مصور خدا ہے، بنانے والا خدا ہے. اچھا، خدا وہ مصور ہے کہ جس کے یہاں بناتے ہوئے کسی شے کی کمی نہیں تھی. اگر کسی کا قد کم رہ گیا تو ایسا نہیں تصور کر سکتے کہ اس کی تصویر جب بن رہی تھی ماں کے شکم میں تو وہ بنانے والا تھا، اس کے پاس مواد کی کمی پڑ گئی، اس نے چلو بھائی اب اتنے ہی مواد ہے اس کو چھوٹا قد دے دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو کم رنگ دیا اس نے تو ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس جو ہے وہ سفید رنگ کی کمی پڑ گئی تھی کہ بھائی اب مواد ہی نہیں ہے، چلو اب شکل بن رہی ہے یہی بنا کے بھیج دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پاس وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں. وہ خدا وہی ہے جو زمین میں پڑے ہوئے دبے ہوئے پتھروں کو جواہرات میں تبدیل کرتا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کرتا ہے. لہذا اس خدا کی کمی کوئی نہیں ہے. اب اگر اس نے کسی کے لیے فیصلہ کیا کہ اس کا قد کم ہو، اس کا رنگ ایسا ہو، تو یہ اس نے کائنات کے اندر خوبصورتی کے رنگ بکھیرنے کے لیے کیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے کسی کو ان چیزوں سے. کیسے خوبصورتی ہے؟ آپ اس کو تصور کیجئے، آپ ایک باغ میں داخل ہوں اور اس باغ کے دروازے سے آپ کو آگے تک کا نظر آنا شروع ہو جائے، لیکن ہر جگہ جہاں آپ نگاہ ڈالیں آپ کو لگے ایک ہی جیسے پودے ہیں، ایک ہی سائز کے، ایک ہی رنگ کے، پتوں کا بھی سائز ایک ہی ہے، ایک ہی پتا، ایک ہی درخت ہے، ایک ہی پودا ہے. آپ اس باغ میں بہت زیادہ چہل قدمی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا، تھوڑی ہی دیر بعد آپ کی آنکھ بھر گئی، آپ نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. اس باغ کے اندر کوئی تنوع نہیں ہے، کوئی ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. لہٰذا آپ تھوڑی دیر میں واپس پلٹ آئیں گے، خوبصورتی نظر نہیں آئے گی اس باغ کے اندر. لیکن جس باغ کے اندر آپ، ایک ایسا باغ سوچیں کہ جس کے اندر آپ داخل ہوں، اس باغ کے اندر مختلف پودے لگے ہوئے ہوں. ایک جگہ پودا لگا ہوا ہے جس میں صرف پتے ہیں، ایک جگہ پتوں کا سائز چھوٹا ہے، آگے بڑے پتوں کا سائز بڑا ہے، پتوں کا رنگ ہلکا پیلا ہٹ کی طرف چلا گیا. ایک پودے کے اندر پھول لگا ہوا ہے، ایک پودے کے اندر پھول کے ساتھ پھل بھی لگا ہوا ہے. یہ وہ والا باغ ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے لیے آپ کا قدم اٹھتا چلا جائے گا، چونکہ ہر قدم پہ تنوع موجود ہے، ہر قدم پہ ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. خوبصورتی کا تعلق پھر کس چیز سے ہوا؟ خوبصورتی کا تعلق تنوع سے ہوا. چیز مختلف ہوگی تو خوبصورت بنے گی. خداوند عالم نے انسانوں کو مختلف رنگوں، صورتوں، شکل، یہ خصوصیات دے کر کائنات میں خوبصورتی کو بنایا ہے. لہذا خداوند عالم جو مہربان ہے، بات یہاں سے وہاں نکل گئی کہ خدا سے خوف نہیں کھانا، اپنے عمل سے خوف کھانا ہے. ہاں، خداوند عالم وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو ابتدا کیا. دعائے کمیل میں امام علی نے ہمیں یہ سکھایا، یا من بدا خلقی، اے وہ پروردگار جس نے میری خلقت کا آغاز کیا تھا. بدا بے دال حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی ابتدا تو نے کی ہے. ایسا نہیں تھا کہ میں کہیں موجود تھا تو اٹھا کر تو نے مجھے جوڑ دیا ہو. میں اسمبلڈ نہیں ہوا ہوں خدا کے ہاتھوں. اسمبلنگ تو سمجھتے ہیں نا بچے، یعنی مختلف پارٹس ایک فیکٹری کے اندر، ایک کمپنی کے اندر کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، اور اس کے پارٹس کو مختلف انسان ایک ایک کر کے جوڑتے جا رہے ہیں، آخر میں جا کے گاڑی یا بائک بن جاتی ہے یا مشین بن جاتی ہے. یہ تو اسمبلنگ ہے، یعنی مختلف پارٹس موجود تھے ایک جگہ اٹھا کے جمع کر دیا گیا. ہم ایسے نہیں تھے، ہمیں خدا نے خلقت کے ساتھ خلق کیا ہے. بدا خلقی ہے پروردگار جس نے اپنی محبت سے مجھے خلق کیا. مجھے کیوں خلق کیا خدا نے؟ میرا کیا حق تھا خدا کے اوپر؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیے کبھی بیٹھ کر کہ ہمارا خدا کے اوپر کیا حق تھا کہ اس حق کی بنیاد پر وہ ہمیں خلق کرتا. یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا پر کوئی حق تھا کہ اس حق کی بنیاد پر اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ کوئی حق نہیں تھا، چونکہ ہم تھے ہی نہیں. حق ہونے کے لیے انسان کو موجود ہونا ضروری ہے، صاحب حق بننے کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے. میں تھا ہی نہیں، خدا نے مجھے خلق کرنے کے بعد میرے اوپر حق رکھا ہے. خوب توجہ رکھیے گا. لہذا خدا وہ ہے جو اپنی محبت سے خلق کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. یہ وہ خدا ہے کہ جو جب انسان کو کوئی سہارا نہیں مل رہا ہوتا تو یہ خدا سہارا دیتا ہے. یہ خدا تو وہ ہے کہ جو انسان مشکل میں پھنستا ہے تو یہ خدا انسان کو سنبھالتا ہے. خود دعائے کمیل اسی چیز کو سکھاتی ہے. پروردگار، اگر آج میں تجھ سے دعا کرنے بیٹھا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں تجھ سے دعا کروں تو کتنی ہی میری برائیوں کو چھپا چکا ہے. یہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں. پروردگار، میں آج تجھے پکار رہا ہوں، اس سے پہلے کہ پکاروں تجھے آواز دوں، میرے آواز دینے سے پہلے کتنے ہی برائیوں کو چھپا چکا ہے. کتنی ناگوار حوادث کو تو نے مجھ سے دور کر دیا، کتنی لغزشوں میں جا رہا تھا، میرے دوست غلط چیز کی طرف بڑھ رہے تھے، میرا قدم بھی ان کے ساتھ بڑھ رہا تھا، ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ نہیں، میں علی کا ماننے والا ہوں، میں ان کے ساتھ اس غلط کام میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ جو مجھے خیال آیا تو نے روک لیا، کتنی لغزشوں سے بچا لیا ہے میرے پروردگار، کتنے ناگوار حوادث کو دور کر دیا، یہ خدا محبت والا خدا ہے۔ لہذا خدا سے خوف نہیں کھانا ہے، خدا سے تو محبت کر کے آگے بڑھنا ہے، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی امان نہیں ہوگی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، وہاں خدا ہے۔ اس کو آپ کے سامنے ثابت کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اس تیزی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ جب ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، آپ خدا کے نزدیک مکرم میں دعا کریں خدا کی بارگاہ میں بارش ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، سب میدان میں جمع ہو جاؤ، سب کو میدان میں جمع ہو گیا، بچے بھی جمع ہو گئے، بڑے بھی جمع ہو گئے، خواتین بھی جمع ہو گئیں، جانوروں کو بھی جمع کر لیا گیا، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا گیا، یہ سارا بارش کے لیے ایک اہتمام ہوتا ہے، یعنی اس طرح جب ہوگا بچے ماؤں سے الگ ہوں گے، شیرخوار بچے ہوں گے، ماں کی گود میں نہیں ہوں گے تو بچے روئیں گے، فریاد کریں گے، خدا بند علم رحم کھائے گا۔ یہ سارا کام ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ میں بارش نہیں برساؤں گا، پروردگار کیوں نہیں برسائے گا؟ اس لیے کہ اسی مجمع میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں رحم نہیں کھاؤں گا، خدا بند علم جو رحم کھانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رحم نہیں کھاؤں گا، اس مجمع میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے رحم نہیں آئے گا، اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا اس مجمع میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے اس کے ہوتے ہوئے خدا رحم نہیں کھائے گا، جو کوئی بھی ہے اسے خود پتا ہے وہ کون ہے، خدا نام نہیں بتا رہا حضرت موسیٰ کو ابھی بھی، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دو، میں خدا کی محبت پہ بات کر رہا ہوں، خدا کی رحمت پہ بات کر رہا ہوں، کہ خدا سے خوف نہیں آنا چاہیے، ہاں اپنے کیے پر انسان کو تھوڑا سا خائف ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو نام نہیں بتایا کہ جاؤ اٹھا دو فلاں جگہ بیٹھا ہے، فقط بتایا کہ ایک ایسا شخص ہے، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، کوئی بھی نہیں اٹھا، اور تھوڑی دیر بعد بارش کے بس آثار نمودار ہوئے، بادل چلے، ہوائیں چلیں، بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، ان سے زیادہ تعجب لوگوں کو ہوا کہ یہ تو نبی خدا تھے، یہ تو خداوند عالم سے کلام کرتے ہیں، خدا نے ان پر وحی بھیجی تھی کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، جب تک وہ موجود ہے بارش نہیں ہوگی، لیکن یہاں سے اٹھ کر کوئی بھی نہیں گیا اور بارش ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے نبی سے ایک بات کرے پھر اس بات کو خود جھٹلا دے؟ خداوند عالم سے حضرت موسیٰ نے پوچھا والا اللہ کیا ماجرا ہے، کوئی اٹھ کے تو نہیں گیا؟ خداوند عالم نے کہا موسیٰ اس بندے نے میری جانب رجوع کر لیا، اس نے مجھ سے واپس دوستی کر لی، اس نے میری طرف رخ کر لیا، اب جو چیز جس میں ملا رہا تھا کہ جہاں کوئی سننے والا نہ ہو وہاں خدا سننے والا ہے، یعنی جو ظاہراً حتمی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو آج ذلیل کرنا ہے، حتمی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسے آج رسوا کرنا ہے، حتمی فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی سے کہلوا دیا خدا نے، اب کیا بچا؟ کہلوا دیا کہ نہیں اس کو بولو اٹھے یہاں سے جائے، جب تک نہیں جائے گا نہیں ہوگی بارش، لیکن ابھی بھی ایک گنجائش خدا نے چھوڑی تھی، نام نہیں بتایا تھا، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اس خدا سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اس خدا کے عشق میں، اسی لیے آئمہ علیہ السلام اس خدا کے عشق میں راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور رات گزر جاتی تھی، ان کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آتے تھے، چونکہ خدا ایسا ہے۔ لہذا جب بارش ہو گئی خدا سے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور بارش برسا دی، خدا نے کہا ہاں وہ میرا بندہ واپس آ گیا میری طرف۔ آپ خود سوچئے گا، کسی نے اٹھ کر چلنے کا عمل انجام نہیں دیا تھا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا، کسی نے اپنی زبان سے نہیں پکارا تھا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی اور مجھے معاف کر دے، اگر پکار رہا ہوتا تو لوگ پہچان لیتے۔ کہاں یہ عمل انجام پایا؟ اس کے دل میں انجام پایا، یعنی خدا وہ ہے جو دل کے نزدیک ہے، خدا وہ ہے جو دل کے اندر گزرنے والی بات کو سنتا ہے، فقط سنتا نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے جیسے اس گناہگار کی مدد کی، بس یہ وہ خدا ہے عزیزان محترم۔ لہذا یہ جو خدا ہے اس سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں اپنی عمل سے، اپنی کوتاہیوں سے، خدا کی جو محبت کا ہم نے جواب نہیں دیا اس سے تھوڑا پریشان ہونا چاہیے، بالکل ویسے کہ جیسے ایک ایج کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کتنی بھلائیاں کی تھیں اور میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تھوڑا سا انسان جب جوانی سے باہر نکلتا ہے تو یہ باتیں بہت آرام سے سمجھ میں آتی ہیں، کاش کہ جوانی میں یہ چیز سمجھ میں آ جائے، کاش کی جوانی میں سمجھ میں آئے. جس وقت ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کر رہا ہے اس کو اس وقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو میرے اوپر قربان کر دیا ہے. میری ماں میری خاطر موت کے دہانے تک گئی اور واپس آئی ہے. جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے روایت ہے کہ ایک ماں ولادت کے وقت موت کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے. یعنی سخت ہوتا ہے ایک بچے کی ولادت. انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ میری وہ مائیں گے جو میری خاطر موت کے دہانے تک گئی ہے واپس آئی ہے. مجھے اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. بس لہذا خدا وند عالم نے جو ہے محبت کے ذریعے سے ہمیں بلایا ہے, ہمیں دعوت دی ہے. مہینہ اس کا ہے اور قرآن کریم اس مہینے کے اندر خاص اہمیت رکھتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ آؤ قرآن کریم میں غور و فکر کرو. قرآن کی ایک فضیلت کل رسول اللہ کی زبانی بیان کی, آج امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی بیان کروں. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں, یاد رکھو یہ قرآن بہترین ناصح ہے, یعنی نصیحت کرنے والا ہے, جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا, اور ایسا بہترین ہادی ہے جو راہ گم نہیں کرتا, یعنی جو قرآن کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا. ایسا بیان کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. قرآن نے جو بیان کیا وہ سچ بیان کیا. اور قرآن سے ہم نشینی رکھنے والا, ہم نشینی رکھنے والا یعنی جو قرآن کے ساتھ بیٹھے, ہم نشین اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے برخاست کرے مانوس ہو. قرآن کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والا ہدایت میں اضافے اور گمراہی میں کمی کے ساتھ اٹھنے والا ہے. اس جملے کا مطلب یہ کہ جب کبھی بھی کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھے گا, قرآن کو پڑھے گا, لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا, اس کی گمراہی میں کمی ہوگی. یہ قرآن کا اثر ہے. لیکن اس اثر کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ زمینہ چاہیے, اس کو بھی بیان کر دوں گا. پہلے میں روایت پوری کر لوں. یاد رکھو قرآن سے تعلق رکھنے کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن سے تعلق رکھنے کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا, اور قرآن کی تعلیمات سے فائدہ حاصل ہونے سے پہلے کوئی غنی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے اور سب کچھ ہے, تو امام علی کے مطابق اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ فقیر ہے, وہ نادار ہے. اور اگر کسی کے پاس قرآن ہے اور قرآن ہونے کے ساتھ, قرآن ہے سے مراد یہ کہ وہ قرآن پر عمل پیرا ہے, عامل ہے قرآن کا, تو اس کے پاس پھر کوئی فقر نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اسی کو چوتھے امام نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ اگر اس پوری کائنات میں میرے پاس سوائے قرآن کے کچھ بھی نہ ہو تو مجھے کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی. یعنی پوری دنیا تھوڑی دیر کے لیے سوچے امام کی نگاہ سے, چوتھے امام کی نگاہ سے کہتے ہیں پوری دنیا میں کچھ بھی نہ ہو صرف قرآن ہو, یعنی خالی ہو جائے پوری دنیا, کوئی انسان نہ ہو, کوئی بشر نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, فقط قرآن ہو, امام فرماتے ہیں مجھے وحشت محسوس نہیں ہوگی. اور اگر کائنات بھری ہوئی ہو ہر شے سے, صرف قرآن نہ ہو تو مجھے وحشت محسوس ہونے لگے. ہمارا حال برعکس ہے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ مومنین کی طرف نہیں کہہ رہا, معمولاً ہم برعکس ہیں. یعنی ہم نے اب تک قرآن کے ساتھ وہ انس محسوس ہی نہیں کیا جو ہمارے آئمہ کرتے ہیں. امام کا جملہ امام ایسے ہی تو نہیں بیان کر رہے, کہہ رہے ہیں اگر کائنات میں کچھ بھی نہ ہو فقط قرآن ہو مجھے کوئی خوف وحشت نہیں ہوگی. لیکن اگر کائنات بھری ہوئی ہو سب کچھ آ جائے, قرآن نہ ہو میرے پاس, وحشت زدہ ہو جاؤں گا, خوف آپ محسوس ہوگا. لہذا یہاں بیان کیا گیا کہ قرآن کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے سے پہلے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے. کوئی سمجھے میرے پاس سب کچھ ہے, مال و دولت, بینک بیلنس سب کچھ ہے, اولاد سب کچھ, اور قرآن زندگی میں نہیں ہے, امام علی کے مطابق یہ فقیر ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپنے امراض کے لیے قرآن سے شفا مانگو. فی ہے شفا ان للناس, قرآن کے اندر شفا ہے, دونوں چیزوں کی شفا ہے, حتیٰ ہمارے بدن کی جو بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی قرآن کے اندر ہے, اور ہمارے معنوی جو بیماریاں ہیں, جو ہماری بری اخلاق بری صفات ہیں, ان کی شفا قرآن کریم میں. اپنے امراض کے لیے قرآن سے شفا مانگو. یہ ہر باطنی بیماری, اب اس بیماری کی مولا علی تشریح بیان کر رہے ہیں, یعنی نام لے رہے ہیں کون سی بیماری, یہ ہر باطنی بیماری خواہ وہ کفر ہو یا نفاق, چاہے کفر ہو یا نفاق ہو یعنی منافقت ہو, ضلالت ہو یا گمراہی, یہ ہر چیز سے دوا عطا کرتا ہے, ہر چیز سے دوا عطا کرتا ہے قرآن کریم. روز محشر قرآن جس کی شفاعت کرے گا اسی کی شفاعت قابل قبول ہوگی. قرآن روز قیامت شفاعت کرنے والوں میں سے جو شافعی نے ان میں قرآن کا بہت بڑا درجہ ہے. ثقل اکبر قرآن کریم کو کہا گیا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک اہل بیت, ان دونوں سے جڑے رہنا, ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں آئے گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے, دونوں حوض کوثر پر ساتھ آئیں گے. لہٰذا قرآن کریم شفاعت کرنے والا عزیزان محترم, مجھے اور آپ کو شفاعت کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, مجھے معاف فرمائیں گے سب لوگ انشاءاللہ, لیکن میں جو تعلیمات ہیں اسلام کی اس کے مطابق آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, ہمیں ایک حسن ظن ہے اپنے آئمہ پر, ہمیں ایک حسن ظن ہے اہل بیت کے اوپر, ہمیں ایک حسن ظن ہے خدا کے اوپر, لیکن حقیقت میں ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اپنے خالصانہ اپنے محض عمل کی بنیاد پر جنت میں پہنچ جائے گا, نہیں پہنچ سکتا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچے گا. اس کی دلیل پوچھیں گے, میں دلیل دے دوں گا. اس لیے کہ خدا وند عالم نے عبادتوں اور اعمال کے لیے ایک میزان قرار دیا ہے. ہم ہمیشہ سنتے آئیں کہ انسان کے اعمال کو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا, تولا جائے گا. سنا ہوا ہے نا, یہ خدا قیامت میں میزان قائم کرے گا, ترازو میں تولا جائے گا. سنی ہوئی باتیں ساری. یہ ترازو کون سا ہے جس ترازو میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا؟ روایت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا اپنے عمل سے کوئی نہیں پہنچ پائے گا. ہاں عمل کرنا ہے, عمل ہوگا تو شفاعت کا میرٹ پورا ہوگا. شفاعت تک پہنچنے کے لیے ایک میرٹ ہے, ہر کسی کو شفاعت نہیں ملے گی. وہ چھٹے امام کا قول بیان کر دوں گا آپ کے سامنے. ترازو کیا ہے, کس میں میری عبادتوں کو تولا جائے گا؟ بیان کیا گیا کہ جو میزان اعمال ہے جس کے اندر قیامت میں خداوند عالم انسانوں کے مومنوں کے اعمال کو تولے گا وہ میزان علی ابن ابی طالب. میزان کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب, امام علی علیہ السلام کا سجدہ, امام علی علیہ السلام کی نماز, امام علی علیہ السلام کی خیرات, امام علی علیہ السلام کا صدقہ, امام علی علیہ السلام کا جہاد, امام علی علیہ السلام کی تلوار, یہ میزان ہے. اب مجھے بتائیے یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کون یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ علی مرتضیٰ کی طرح کا ایک سجدہ اس دنیا سے لے کر جائے گا؟ چھوڑ دیجئے پوری زندگی کی عبادتوں کو, کوئی یہ کہہ دے ایک سجدہ وہ ایسا لے کے جا سکتا ہے جیسا مولا نے کیا ہے؟ کوئی کوئی بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میزان اعمال میں عمل کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سنگین ہے وزنہ دوسری طرف, دوسری طرف جو جس سے تولا جا رہا ہے ناپا جا رہا ہے وہ بہت سنگین ہے. علی مرتضیٰ کی عبادت تو اپنی جگہ ہے, علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضربت وہ ہے جس کو عبادت ثقلین سے افضل قرار دیا گیا. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی وہ ہیں کہ جن کی ضربت یوم خندق میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. توجہ رکھیے گا, نکات بہت باریک ہوتے ہیں روایات کے اندر. یہ نہیں کہا گیا کہ ثقلین کی عبادت کے برابر ہے, برابر نہیں ہے. ثقلین یعنی جن و انس, جن اور انس مل کر عبادت کریں تو اس کا جو وزن بنے گا, علی کی فقط ایک ضربت اس عبادت سے افضل ہے. کیا ہے امام علی علیہ السلام کے اندر خصوصیت؟ اخلاص. اس اخلاص کے ساتھ مولا کی تلوار چلی گئی, عبادت ثقلین پر افضل ہے. اب آپ بتائیے جس کی عبادت, جس کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہو اس کا سجدہ کتنا سنگین ہوگا؟ اس کا خدا کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر یا رب العف کی صدا کا بلند کرنا کیسا ہوگا؟ جب وہ مناجات کے مقام پر آ کر میرا مولا کھڑا ہوتا ہوگا, کہتا ہوگا الہی و ربی و مولایا من لی غیرو, کے جملے کی حقیقت کیا ہے؟ پھر میں کہاں اس جملے کو محسوس کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں جس کو مولا نے کہا مناجات کوفہ کے اندر, مولایا یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. اے میرے مولا, اے میرے مولا, تو خالق ہے میں مخلوق ہوں, مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کھاتا ہے؟ انت المالک وانا المملوک, تو مالک ہے میں مملوک ہوں, یعنی میں تیرا ہوں. مملوک کا کیا مطلب ہے؟ میرا اختیار تیرے پاس ہے. ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہر شے امام علی کے پاس ہے. امام علی کہتے ہیں میرا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. انت المالک وانا المملوک, تو مالک ہے, میں ملکیت ہوں تیری, میں مملوک ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. وحل یرحم المملوک الا المالک, اپنی ملکیت پر سوائے مالک کے کوئی اور رحم کھاتا ہے؟ یہ مولا کے جملے, توجہ رکھیے گا. لہذا اس اعتبار سے میں نے کہا کہ ہم سب کو شفاعت کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے, چونکہ شفاعت تک پہنچنے کے لیے ایک میرٹ ہے. خود اماموں نے بیان کیا ائمہ علیہ السلام شفاعت کریں گے, شفاعت کے مقام پر ہیں. گھبرانا ہمیں اس سے نہیں ہے انشاءاللہ, اگر ہم اپنے عمل کے راستے پر قدم رکھیں, جتنا ہم سے ہو سکے وہ کریں. ہم سے تقاضا یہ کیا گیا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ہم میں سے کسی سے بھی یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ تم قیامت میں علی مرتضیٰ کی طرح بن کر آنا. خدا نے مانگا ہی نہیں ہم سے, سوال ہی نہیں ایسی اس کا, یہ سوال ہی نہیں کیا گیا ہم سے. لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ تم علی کے راستے پر چلتے ہوئے آنا, یہ کہا گیا. کرنا بھی یہی ہے کہ علی مرتضیٰ نہیں بن سکتے, وہ خدا جانتا ہے, وہ ایک ہی علی ہے. اسی لیے کعبے میں ایک ہی شخصیت پیدا ہوئی, وہ امام علی کی تھی. ایک ہی دفعہ کعبے کی دیوار میں شگاف آیا تھا, وہ ایک ہی دفعہ آیا, اس کے بعد نہیں آئے گا قیامت تک, وہ فقط علی. خدا کہہ بھی نہیں رہا کہ علی بنو, تم بن نہیں سکتے, علی بنایا خدا نے, خدا جانتا ہے. لیکن ہاں, علی کے راستے پر چل کے ضرور آنا. یہ جو علی علیہ السلام کے راستے پر چل کے آؤ گے, اب شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے, یہ میرٹ ہے. اس کو چھٹے امام نے خود بیان کیا, چھٹے امام خود ان میں سے ہی جو شفاعت کرنے والے ہیں. چھٹے امام نے بیان کیا جب اصحاب اپنے آخری وقت امام کا آیا اور امام کی آنکھیں بند تھیں, تھوڑا سا امام نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا جو جو گھر میں موجود ہے سب کو بلا لو, تمام عزیزوں کو بلا لو. سب کو بلا لیا گیا. اب جب سب آ گئے تو مولا نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد ایک جملہ بیان کیا. میں نے اس کو ہمیشہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا اہم ترین پیغام دے رہا ہوتا ہے. کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا یہ آخری لمحہ ہے, میرے گھر والے عزیز سب کھڑے ہوئے ہیں, میں نے پیغام دینا ہے, میسج دینا ہے. تو یہ پیغام کیا ہوگا؟ جو زندگی کا اہم ترین پیغام ہوگا. یعنی اگر یہ بات نہیں بیان کی تو شاید کوئی لاس ہو جائے گا گھر والوں کا. ایسا ہی ہے نا, جب جس کا آخری وقت آئے گا وہ کیا کرے گا؟ اہم ترین پیغام دے گا. مثلا جس کا آخری وقت ہوگا, فرض کیجیے میرا آخری وقت آ گیا, میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں, گھر والے کھڑے ہیں, میں ان سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آج کا ٹیمپریچر کیا ہے, آج گرمی کتنی ہو رہی ہے, میرا آخری وقت ہے, میری آخری سانسیں. میں وہ بات کروں گا کہ جس کا مجھے یقین ہو کہ میں نے اگر یہ بات اپنے بچوں کو نہیں بتائی تو کوئی نقصان ہو جائے گا. کوئی چیز اگر میں نے کہیں رکھی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. چھٹے امام نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھولنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس بات کو سب سن لو, سب یہاں موجود ہو, اس بات کو سن لو کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته. جس کسی نے بھی اپنی نماز کو سبک سمجھا, کم سمجھا, حقیر سمجھا, اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. کس کا فیصلہ ہے؟ کسی ذاکر کا نہیں ہے, کسی مولانا کا نہیں ہے, کسی مجتہد کا نہیں ہے, کسی عالم کا نہیں ہے. فیصلہ کس کا ہے؟ خود اس کا فیصلہ ہے جس نے شفاعت کرنی ہے, اس کا فیصلہ ہے. چھٹے امام کا فیصلہ ہے. ہم اور آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں, اس میں چھٹے امام کو خدا کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ شفیع بناتے ہیں. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, چھٹے امام کا نام ہے. ہم چھٹے امام کی شفاعت چاہتے ہیں. تو جس نے شفاعت کرنی ہے اس نے کہا ہے, جو نماز کو کم سمجھے گا, امام نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا جو نماز نہیں پڑھ رہے. خوب غور کیجئے گا, یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر توجہ نہیں کر رہے, مگر اول وقت بلا عذر نہیں پڑھ رہے, بغیر کسی وجہ کے نہیں پڑھ رہے. ابھی تو میچ آ رہا ہے, آخری اوور چل رہا ہے, یہ آخری بال بھی دیکھ کے چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. نہیں, جو بھی وجوہات ہوں اس کو خود دیکھیے. لہذا یہ میرٹ ہے شفاعت کا, اس میرٹ تک پہنچنا نماز کے ساتھ ہے. نماز کے بغیر شفاعت نہیں, یہ واضح فیصلہ ہے علیہ السلام کا, دور دو چار والی باتیں ساری. لہذا قرآن کریم کیا ہے؟ شفاعت کرنے والا ہے. ہم سب کو شفاعت کی ضرورت ہے. یہ مہینہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا مہینہ ہے کہ قرآن ہماری شفاعت کرے. اب آتے ہیں ہماری جو سورہ ہے, سورہ واقعہ. اس سورہ کو جو کہا گیا یہ مکی سورہ ہے, یعنی کچھ سورتیں وہ ہیں, سورے وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئے, کچھ مدینہ میں نازل ہوئے. یہ سورہ اپنے مطالب کے اعتبار سے مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے. اس کو بیان کیا گیا اس کے جو مطالب ہیں, چونکہ جہاں کہیں بھی معمولاً جو ابتدائی تعلیمات ہیں رسول اللہ کی, اس کے اندر توحید کی بحث اگر ہو, معاد کی بحث ہو, تو یہ بحثیں جو ہیں وہ مکے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک کیٹیگری کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے, چونکہ رسول اللہ نے جب اسلام آ کر پھیلانا شروع کیا تو جو ابتدائی بحثیں تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ توحید کی تھیں, وہ معاد کی تھیں, انسان کی موت کے بعد کی زندگی کی تھیں. لہذا اس سورہ کے اندر جو مطالب ہیں ان کی طرف میں ابھی اشارہ کرتا ہوں کہ کیا اس کا موضوع ہے، اور اس کے بعد تو ایک دونوں کا بیان کریں گے انشاءاللہ آج. اس سورہ کو جو سورہ واقعہ ہے، جو مکی سورہ ہے، اس کی ایک فضیلت کل بیان کی، ایک فضیلت آج سن لیں، اور اس کے بعد اس کے موضوعات. اس کی ایک فضیلت میں بیان کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل والی فضیلت انشاءاللہ ذہن میں ہوگی کہ جو سورہ کی تلاوت کرے گا شب جمعہ امام علی کے رفقا میں سے ہو پائے گا. آج رسول اللہ کی ایک اور روایت اس سورہ کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا فقرؤوها وعلموها اولادکم. سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، بے نیازی کی سورہ ہے. اگر تنگ دستی میں ہو، ہاتھ تنگ ہے، مالی طور پر مشکلات کا شکار ہو، تو اس سورہ کی تلاوت کو اپنا ورد بنا لو، وطیرہ بنا لو. مخصوصاً بیان کیا گیا ہر نماز عشاء کے بعد. بعض علماء نے کہا ہر نماز مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے درمیان. بعض نے کہا وہ جو آخری رکعت پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد ایک رکعت، اس میں مختلف روایات ہیں مختلف چیزوں سے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر رات کو جو شخص بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، خدا وند عالم اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی روزی فراوان ہوتی ہے. رسول اللہ نے بیان کیا کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا، یہ غنا یعنی بے نیازی کی سورہ ہے. فقرؤوها، اس کو پڑھو. وعلموها اولادکم، اور اس کو اپنی اولاد کو سکھا کر جاؤ تاکہ تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی نہ ہو. اس کے بعد آتے ہیں اس سورہ کے اندر موضوعات کیا ہیں. اس سورہ کے اندر جو موضوعات ہیں، ایک کلی طور پر آپ ہم تصویر پیش کروں، تقریباً 7 حصوں میں سورہ کو تقسیم کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. ابتدا اس کی ظہور قیامت اور اس سے متعلق واقعات، ابتدا قیامت سے متعلق ہے، اذا وقعت الواقعہ، اس پہ انشاءاللہ بھی آتے ہیں. دوسرا، اس کے اندر جو عنوان بیان کیا گیا ہے سورہ واقعہ کے اندر، وہ قیامت کے اندر انسانوں کی تقسیم ہے. البتہ اس پر جب پہنچیں گے تو بیان ہوگا کہ یہ تقسیم وہاں جا کر نہیں ہونی، یہ تقسیم یہی ہے، اس تقسیم کے اوپر سے فقط وہاں پردہ اٹھنا ہے، فیصلہ یہی ہونا ہے، اسی زمین پر ہونا ہے، مجھے اور آپ نہیں کرنا ہے. خدا نے کیٹیگریز نہیں بنائی، یعنی ان کیٹیگریز میں خدا نہیں رکھے گا، میں اور آپ اپنے آپ کو یہیں رکھے ہوئے ہیں. میں اور آپ جو یہاں ہوں گے اس پر سے فقط پردہ اٹھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. تیسرا جو ہے وہ انہی اقسام، انسانوں کی اقسام کے بعد پھر ان کے مقامات کا بیان ہے، پھر اس کو خدا نے تفصیل سے بیان کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا، مقرب ہیں، اصحاب یمین ہیں، اصحاب شمال ہیں، اور پھر ان کے تمام کی خصوصیات کو بیان کیا، مقرب کو کیا ہوگا، اصحاب یمین کے ساتھ کیا ہوگا، اور اصحاب شمال کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد پانچواں نقطہ جو اس کے اندر بیان ہوا، وہ معاد یعنی قیامت، اس کے آثار، اس کا انکار کرنے والوں کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے ہونے کو بیان کیا گیا ہے سورہ کے اندر. خدا کی قدرت، بارش، درخت، ان چیزوں پر بات کر کے خدا کی قدرت کو بیان کیا. اگلا نقطہ جو اس کے اندر سورہ کے اندر بیان کیا، وہ انسان کی حالت احتضار کا وقت ہے. حالت احتضار یعنی جس وقت کسی انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، اس موت کے وقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں انسان کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کا اختیار خدا کے پاس ہے، انسان آزاد نہیں ہے کہ جو چاہیں کریں. اس کو انشاءاللہ ان چیزوں کو موقع پر بیان کریں گے، اور آخر میں آ کر پھر جو شروع میں تقسیم بیان کی تھی ان کے حوالے سے ایک نتیجہ خدا بیان کر رہا ہے. تقریباً یہ 6-7 عناوین بنتے ہیں اس کو اگر الگ الگ کر کے بیان کیا جائے. اگر کلی طور پر بیان کیا جائے کہ سورہ واقعہ کا موضوع کیا ہے، سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا ہوا ہے، سورہ واقعہ کا ایسنس کیا ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ واقعہ قیامت کے حوالے سے گفتگو کا نام ہے. سورہ واقعہ کے اندر قیامت کا احوال بیان کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کہ جو قیامت ہے، جو معاد ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اصول دین اور فروع دین سکھائے گئے ہیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، فروع دین دین کی شاخیں، ایسے ہم نے سیکھا ہے ہمیشہ بچپن سے. ان اصول دین کو بیان کیا گیا 5 حصوں میں، 5 نام لیے گئے. 5 میں کیا کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اصل میں دیکھا جائے تو اصول دین 3 ہیں، اس کو تھوڑا سمجھیے گا. اصول دین اصل میں 3 ہیں، وہ کیا ہیں؟ توحید، نبوت اور قیامت۔ اہل سنت کے یہاں اصول دین یہی تین ہیں، ان کے یہاں بھی اصول دین ہیں، اور وہ اصول دین کے نام سے ان تین اصولوں کو ہی جانتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ ہمارے یہاں عدل اور امامت، اس کو بھی رکھا گیا اصول دین کے اندر۔ کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے بھی رکھا گیا تاکہ ہمارے اور ہمارے دیگر برادران اسلامی کے درمیان فرق واضح ہو سکے کہ ہم عدل جب توحید کی بات کرتے ہیں، چونکہ اہل سنت کے یہاں ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو خدا کے عدل کی تعریف بڑی عجیب کرتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں عدل کی تعریف مختلف ہے۔ یہ اصول دین کی بحث ہے، اس کو سیکھنا واجب ہے۔ مثلاً تیزی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے گزر جاؤں، ان کے یہاں ایک گروہ ہے، اس کی تعریف عدل یہ ہے کہ خدا جو چاہے وہ کرے، اور خدا جو کرے وہ عدل ہے۔ خود توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا اصول دین کی بحث ہے۔ خدا جو کرے وہ عدل ہے۔ ہمارے یہاں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے سیکھا وہ یہ کہ عدل کے اپنے معیارات ہیں، خدا مند عالم اس معیار کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں تو سامنے سے ایک اشکال آتا ہے کہ ہم خدا کو پابند کر رہے ہیں۔ ہم خدا کو پابند نہیں کر سکتے، خدا جو چاہے کرے، اور جو کرے گا وہ عدل کہلائے گا۔ اب اس کی مثال دی جاتی ہے وہاں کہ اگر خدا مند عالم زندگی بھر نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو یہ عدل الہی ہے۔ زندگی بھر گناہوں میں پڑے رہنے والے شخص کو، فساد و منکرات میں پڑے ہوئے شخص کو اٹھا کر جنت میں لے جائے تو یہ عدل الہی ہے، اس کا مرضی، اس کا فیصلہ ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ خدا مند عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو ایک نظام کے تحت بنایا ہے، اس نظام کے اندر ہر چیز کا ایک معیار قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح سوچنے لگیں کہ خدا جو چاہے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے ایک نظام دیا ہے، اس نے نظام دیا ہے کہ اگر جنت تک جانا ہے تو مثلاً نیک اعمال انجام دو، اگر جہنم سے بچنا ہے تو برے کاموں کو چھوڑ دو۔ اگر وہ والی تعریف ہم مان لیں جو برادران اہل سنت کرتے ہیں کہ خدا جو کرے گا وہی عدل قرار پائے گا، ہم خدا کے لیے عدل کا کوئی پیمانہ قرار نہیں دے سکتے، تو اس تعریف کے نتیجے میں یہ نکلے گا کہ کوئی بھی انسان کبھی اچھائی پر عمل نہیں کرے گا، کوئی بھی انسان کبھی برائی سے نہیں بچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ خدا نے آخر میں کر دینا ہے۔ اب کیا پتا میں اچھائی پر عمل کرتا رہوں پوری زندگی اور نتیجے میں خدا مجھے جہنم میں ڈال دے، تو میرے پاس کیا ضمانت ہے عمل کی؟ پھر میں برائی سے کیوں بچوں؟ میرے پاس ضمانت عمل نہیں باقی بچی، اس کو سمجھیے گا۔ لہذا ہمارے یہاں علماء نے کہا نہیں، عدل توحید کے بعد عدل اصول دین میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عدل کے ماننے والے ہیں۔ عدل سے مراد ہماری خاص تعریف ہے، یعنی خدا نے ایک معیار قرار دیا، اس معیار کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نبوت، نبوت کے ساتھ ہی جو چیز ہے وہ نبوت ہدایت ہے۔ نبوت کی جو مشخصات ہیں اس کے مشخصات کے اندر ایک چیز ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ لہذا اس نبوت کا لازمہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ختم نبوت کا مرحلہ انجام پا رہا ہے، تو رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جب تک ایک بھی انسان اس زمین پر موجود ہے تو نظام ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نظام ہدایت بھی وہ ہو کہ جس کو انسان اپنی طرف سے نہیں بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا سکتا، نبی ہادی ہے، اس ہادی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لہذا جو نبی کے بعد ہدایت کا سلسلہ ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اللہ ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ امت کی رہنمائی ہدایت کون کرے گا۔ اس اعتبار سے اصول دین میں ہماری یہاں امامت کی بحث کو الگ رکھا گیا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ ہم توحید، توحید کون سی توحید؟ جو عدل کے ساتھ ہے، عدل جس کے معیارات ہیں اس کے مطابق۔ اس کے بعد نبوت کے قائل ہیں، اور نبوت کے بعد ہم سلسلے کو ختم ہوا ہوا نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اب امت کی مرضی ہے جو چاہے کرے، نہیں، امت کی مرضی ہوئی تو معاملہ خراب ہو گیا۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے۔ نبوت کے ذریعے سے وحی کا آنا رک گیا ہے، وحی کی تشریح کا حق اب بھی کچھ ایسے افراد کے پاس ہوگا جو خدا کے علم سے آراستہ ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہم نے امامت کو اس چیز میں بیان کیا۔ لہذا جو اصول دین ہے اس کے اندر قیامت بھی ہے۔ اصول دین میں قیامت کو رکھا گیا، آپ اگر غور کریں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اصول دین کے ہر اصل کو عقل سے سمجھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اصول دین جو پانچ ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس کو سمجھ لیجئے گا آج کہ اصول دین کو عقل سے سمجھنا ہر مومن پر واجب ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ خدا کے بارے میں کیا نظریہ ہے، خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو، آپ کہیں گے کہ جی خدا ہے. وہ آپ سے پوچھے گا خدا کتنے ہیں، آپ کہیں گے خدا ایک ہے. وہ آپ سے پوچھے گا خدا ایک ہونے کی دلیل دو، تو آپ جواب دیں گے ہم نے بچپن سے ہی پڑھا ہے خدا ایک ہے، ہم نے بچپن سے ہی سیکھا ہے، اماں نے سکھایا خدا ایک ہے، اس کے بعد مدرسے گئے وہاں مولانا صاحب نے بھی کتاب پڑھاتے ہوئے کہا بس خدا ایک ہے یاد کر لو. یہ دلیل نہیں ہے. خدا ایک ہونے کی دلیل چاہیے، عقلی دلیل چاہیے، اصول دین عقل سے سمجھنا ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے مخصوص ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اصول دین کی کلاسز رکھنا ضروری ہے، عقل سے سمجھنا ضروری ہے. توحید مجھے پتہ ہو کہ خدا ہے، پہلے ثابت ہو کہ خدا ہے، عقل سے ثابت کرنا ہے مجھے، اس کے بعد پھر خدا ایک ہے. اچھا خدا ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، میرے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ایک سے زیادہ ہوگا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. عقلی دلیل چاہیے. غور کیجئے کہ ان چیزوں کے اوپر، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں بیان کر رہا ہوں. نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اکثر خطبے توحید پر ملیں گے. امام علیہ السلام توحید پر گفتگو کر رہے ہیں. امام علی کے ماننے والوں کو توحید کو سمجھنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں توحید کو صحیح سے نہیں سمجھا گیا، اسی لیے ہمارے یہاں ممبروں سے جو ہے وہ غلو ہونے لگا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بیان کرنے والے اہل بیت علیہ السلام کو خدائیت کے درجے میں لے جاتے ہیں، نیچے سننے والا نعرہ مار دیتا ہے، اس لیے کہ توحید صحیح طریقے سے سمجھی نہیں ہے. توحید کی بحث ابھی واضح نہیں ہو پائی بہت سالوں کے لیے. اصول دین اپنی عقل سے سمجھنا، توحید کو سمجھنا ہے، عدل کو سمجھنا ہے، نبوت کو سمجھنا ہے، قیامت کو سمجھنا ہے، امامت کو سمجھنا ہے. اصول تو معاد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اصول دین میں شامل ہے، فروعات میں نہیں ہے. مثلا فروعات کے اندر روزہ ہے، مثلا فروعات کے اندر نماز ہے. میں نماز مغرب پڑھتا ہوں کتنی رکعت؟ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے آپ جوان پڑھتے ہیں تو آواز آنی چاہیے، تین رکعت پڑھتے ہیں. میرا دل چاہے میں تین رکعت کی جگہ ہے، بہت زیادہ آج میرا اچھا ماحول ہے، بہت اچھا مزاج ہے، موڈ اچھا ہے، میں آج چاہتا ہوں چار رکعت پڑھ دوں، پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا. پڑھ تو سکتا ہوں، کون روکے گا؟ سوال یہ پوچھے گا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجھ سے تین رکعت کا تقاضا کیا گیا. میں اس کے لیے کہوں بھائی کیوں تین رکعت پڑھوں، اس کا جواب یہ کہ چونکہ دین رسول اللہ لے کر آئے اور رسول نے سکھایا کہ نماز مغرب تین رکعت پڑھنی ہے، تو میں نے تین رکعت پڑھنی ہے. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ مجھے اس بحث کو اس لیے ماننا ہے کہ میں نے جس نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہے اس نبی نے یہ تعلیم دی ہے. روزہ کب سے رکھو؟ روزہ رکھو جب فجر کی نماز کا وقت ہونے لگ جائے. کب تک رکھو؟ جب آسمان کے اوپر سیاہی چھا جائے. اب یہ کس نے بتایا؟ جس رسول کو میں نے سچا مان کر قبول کیا اس رسول نے یہ حکم دیا. یہ روزہ فروعات میں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ دلیل نہیں چاہیے ہمیں، بس رسول نے کہا ہے کافی ہمارے لیے. معاد ان بحثوں میں سے ہے، قیامت ان بحثوں میں سے ہے جس کو اصول دین میں رکھا ہے. اس میں نہیں کہا گیا کہ صرف ایسے ہی مان لو کہ رسول نے کہا ہے، نہیں، عقل سے سوچو، دلیل کے ساتھ بات کرو. معاد اتنی اہم ہے، قیامت اتنی اہم بحث ہے. شہید متحری اپنی کتاب جو معاد ہے اس میں اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، پوری علماء نے کتابیں لکھی ہیں موضوعات کے اوپر. شہید متحری بیان کرتے ہیں کہ توحید کے بعد مہم ترین مسئلہ عالم اسلام کا وہ معاد، معاد یعنی قیامت ہے، اہم ترین مسئلہ قیامت ہے. معاد پر ایمان ضروری ہے، جس طرح توحید پر ایمان ضروری ہے اسی طرح روز آخرت پر ایمان ضروری ہے. ایمان، علم نہیں، علم اور ایمان میں فرق ہے. مجھے روز آخرت کا علم ہو اور مجھے روز آخرت پر ایمان ہو، دونوں میں بہت فرق ہے. جس طرح ایک چور کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رازق اللہ ہے، چور کو بھی علم ہوتا ہے اس بات کا، نہیں ہوتا؟ آپ چور کو پکڑ کے پوچھیں رازق کون ہے، کہے گا اللہ ہے، تو آپ کہیں گے چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو اس بات کا علم ہے، اس کا اس بات پر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس لیے چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح معاد پر ایمان چاہیے، علم نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، دلیل چاہیے. معاد ہے، آنے والا دن ہے، قیامت آنے والی ہے. شہید متحری کہتے ہیں کہ معاد اسلامی بحثوں کے اندر توحید کے بعد اہم ترین بحث ہے اور معاد پر ایمان ضروری ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ معاد فقط آخرت کی بات نہیں کرتا، یعنی آخرت کے اندر فقط یہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا. اگر انسان کا معاد پر، آخرت پر ایمان ہو تو جس شخص کا آخرت پر ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی یہ زندگی بھی اتنی ہی اچھی گزرے گی، یہ زندگی بھی اچھی گزرے گی. وجہ پوچھیں گے آپ اس کی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہے، اب اگر اس شخص کو یہ معلوم ہے کہ میرا کوئی بھی عمل اس دنیا کے اندر ضائع نہیں جا رہا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ محفوظ ہو رہا ہے, اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جیسے یہ ابھی سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ آج سے 10 سال بعد بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں اور یہ ہارڈ کاپی میں اس کو سیو کر دیا جائے, اس کی ڈرائیوز میں اس کو سیو کر دیا جائے, محفوظ رہے گا. خدا بند عالم کے یہ کیمرے شروع سے لگے ہوئے, خدا بند عالم شروع سے دیکھ رہا ہے, تمام چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے. حتیٰ ایک ابھی سائنس جو بیان کر رہی ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہے. حتیٰ ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ پہلے والی جو آوازیں جو اس فضا میں موجود ہیں, چونکہ آواز کس چیز کے ذریعے سے سفر کرتی ہے, ویوز کے ذریعے سے سفر کرتی ہے, میری آواز آپ کو ویوز کے ذریعے سے آ رہی ہے, یہ ویوز موجود ہیں, سائنسدان اس پہ کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم بہت نزدیک کے عرصے میں اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ ہم آج سے کئی 100 سال پہلے کی آوازوں کو سن پائیں گے. سائنس ہے, فرضیہ ہے, اس فرضیے پہ آگے بڑھ رہی ہے چیز, ممکن ہے ایسا ہو جائے. ہر چیز محفوظ ہے, لہذا معاد پر اگر انسان کا ایمان ہوگا نتیجہ کیا ہوگا, انسان کی یہ زندگی اچھی گزرے گی, انسان اس زندگی میں اچھائی کی طرف آ جائے گا. کیسے آ جائے گا؟ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مجھے اپنا دین سکھائیے. رسول اللہ نے اس کو حوالے کر دیا اپنے ایک صحابی کے. آنے والا شخص ایک دیہاتی شخص تھا جو صحراؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں, بادیا نشین جن کو کہتے ہیں. یہ بادیا نشین آیا رسول اللہ کے پاس, اس نے کہا مجھے آپ قرآن سکھائیے, مجھے اپنی تعلیمات دیجیے, آپ اللہ کے نبی ہیں مجھے سکھائیے. رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کے حوالے کر دیا, جاؤ اس کو سکھاؤ جا کے قرآن. رسول اللہ کے اس صحابی نے اس کو سورہ زلزال کی کچھ آیات سکھانا شروع کر دی. یہاں تک پہنچے کہ جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی کو کرے گا اسے پائے گا, اسے دیکھے گا. جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ, یراہ کا لفظ ہے, جو ذرہ برابر خیر کرے گا یراہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ, جو مثقال کے مطابق, مثقال کس کو کہتے ہیں بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, پہلے زمانے میں اچار لوگ کھایا کرتے تھے تو اچار میں رائی ڈالی جاتی تھی, سفید رنگ کا دانہ, چھوٹا سا دانہ ہوتا تھا. رائی کے دانے کو ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے, معمولاً علماء نے ترجمہ اس طرح کیا رائی کا دانہ. رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا دانہ ہوتا ہے, بہت چھوٹا سفید رنگ کا دانہ, خشخاش کا دانہ اس طرح سمجھنے, بہت چھوٹا ہوتا ہے. اتنا بھی اگر کوئی عمل ہوگا چاہے اچھا ہو یا برا وہ دیکھے گا انسان, کہاں دیکھے گا قیامت میں. اس کا مطلب محفوظ ہو رہی ہے ہر چیز. جب یہ صحابی اس کو, اس شخص کو, صحرا سے آنے والے شخص کو یہ آیت سکھا دیتے ہیں, یہ آنے والا شخص ان صحابی سے کہتا ہے رک جاؤ, یہ جو تم نے مجھے سکھایا یہ قرآن ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں قرآن, یہ بھی قرآن نازل ہوا محمد کے اوپر, وہی قرآن ہے, اس کی آیات ہیں, خدا نے کہا ہے. کہاں خدا نے کہا. وہ صحابی, وہ جو وادیہ نشین ہوتا ہے, صحرا سے آنے والا شخص ہوتا ہے, وہ جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں بچی ہے, مجھے اب مزید کچھ نہیں سیکھنا. وہ چلا جاتا ہے. صحابی رسول واپس آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں, رسول اللہ پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہوا, کہنے کہ اللہ کے رسول بہت ہی کم ہمت انسان تھا, آیا تھا قرآن سیکھنے, ابھی تو میں نے اس کو چند آیتیں سکھائی تھیں اور چند آیتوں کو سیکھ کر ہی اس نے کہا بس مجھے مزید کچھ نہیں سیکھنا, بہت ہی کم ہمت تھا. رسول اللہ نے کہا کون سی سورہ سکھایا؟ کہا سورہ زلزال سکھائی. کہا کن آیتوں کو سن کر اس نے کیا کہا؟ کہا جب اس آیت پر پہنچا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے دیکھے گا, اس نے پوچھا یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. کہا محمد پہ نازل ہوئی ہوئی باتوں میں سے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا اس کے بعد مجھے مزید کچھ نہیں سیکھنا. رسول اللہ کے جملے ہیں جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کم ہمت تھا, قد رجع فقیہ, وہ اس ایک آیت پر ایمان لانے کے بعد ایک فقیہ بن کر واپس پلٹا ہے, فقیہ بن گیا. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دین سمجھ میں آ جائے اسے فقیہ کہا جاتا ہے, جو دین کو ہضم کر لے, ہضم سے مراد یعنی سمجھ لے, دین کی بنیاد کو سمجھ لے, جو دین سمجھ لے وہ فقیہ ہے. رسول اللہ نے کہا تم نے کہا کم ہمت ہے, وہ کہیں ہمت نہیں تھا, وہ اس ایک آیت کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آیا کہ اچھا میرا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا, چاہے اچھا ہو یا برا ہو کافی ہے میرے لیے, اس کے بعد مجھے کیا سیکھنا ہے مزید, اب میں اپنے ہر عمل میں محتاط رہوں گا, برائی کی طرف جاتے وقت میرے ذہن میں آئے گا ریکارڈ ہو رہا ہے, اچھائی کو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچوں گا کہ میں اگر ہمسائے کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں تو پتہ نہیں میرا ہمسایہ اس پہ میری تعریف کرے یا نہ کرے, اب میں اس کی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. اب اگر میں مسجد کے اندر واٹر کولر عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے لگا رہا ہوں تو میری نیت یہ نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر اپنے نام کی بڑی سی تختی بھی لگا دوں. کیوں؟ کیونکہ جس کو ریکارڈ کرنا ہے وہ ریکارڈ کر چکا, جب میں نے نیت کی تھی، جب میں نے نیت کی تھی کہ اس مسجد کے اندر مصلی کی ضرورت ہے، تو میں نے نیت کرنے کے ساتھ ہی اس معاملے کو خدا کے حوالے کر دیا تھا، میں نے مصلی لا کے دے دیا، پتہ چلا نہ چلا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جس کی خاطر تھا اس نے لکھ لیا اور قیامت کے دن وہ میرے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ لہذا اس ایک آیت کے ذریعے سے معاد کے اوپر ایمان کے ذریعے سے توجہ رکھیے گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ وہ معاد پر ایمان لا کر، اس ایک آیت پر ایمان لا کر کیا پلٹا ہے، فقد رجع فقیہ، وقد رجع فقیہ، وہ ایک فقیہ بن کر لوٹا ہے، اس نے دین سمجھ لیا، دین کی بنیاد کو سمجھ لیا۔ عزیزوں، اسی لیے قرآن کریم میں جو سورہ واقعہ اور دیگر سورے ہیں قیامت کی بحث کو شہید متحرک کہتے ہیں، توحید کی بحث کے بعد اہم ترین بحث ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک آنا ہے اور ایک جانا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور جائیں گے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اگر قیامت نہ ہو، آخری نقطہ سمجھ لیجیے آج کی بحث کا، اگر قیامت نہ ہو تو خداوند عالم کی خلقت کا مقصد بیکار ہو جائے گا، اور خداوند عالم بیکار کام نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ مومنون کے اندر ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بےہودہ ایسے ہی بغیر مقصد کے خلق کیا ہے؟ یہ آیت یہاں تک نہیں رکی، یہ مقصد کب پورا ہوگا، وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجِعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف پلٹایا نہیں جائے گا، تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ یعنی اس کو اگر تھوڑا سا ریورس اس میں جا کر ہم پڑھیں کہ اگر خدا کی طرف پلٹنا نہ ہو، اگر قیامت نہ ہو، معاد نہ ہو، دوبارہ حشر نہ ہو، تو پھر یہ زندگی بیکار ہے۔ اس آیت کو ریورس امپیکٹ میں جا کے پڑھیں، وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجِعُونَ کو پہلے پڑھ لیں، اگر یہ پلٹنا نہ ہو تو پھر یہ زندگی بیکار ہے، پھر اس دنیا میں آئے ہو صرف کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تفریح کے لیے، تولید نسل کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا جب مرو گے ختم ہو جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے بےہودہ بے ابس ایسے ہی خلق کیا ہے؟ نہیں، خدا اپنی خلقت کو کامل بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہماری خلقت کامل ہے، لیکن یہ کمال کب ہے؟ جب تم اس حصے کے دوسرے حصے پر آؤ گے، کہ تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ اگر شہید متحری کہتے ہیں اگر معاد نہ ہو، قیامت نہ ہو، پلٹنا نہ ہو، تو خداوند عالم کی خلقت ناقص ہو جائے گی، خداوند عالم ناقص خلق نہیں کرتا۔ یہ جو پلٹنا ہے، معاد ہے، قیامت ہے، یہ خلقت کی تکمیل ہے، کمال خلقت ہے، اس کو سمجھیے گا اچھی طرح، کمال خلقت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کا ہدف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بس سورہ واقعہ کے اندر جو بحث ہے وہ معاد کی بحث ہے بہت وضاحت کے ساتھ، اور ہم آج بھی اس کے مطالب پہ نہیں آ پائے، چونکہ آج معاد کو تھوڑا سمجھانا ضروری تھا، کل سے انشاءاللہ آیات کے اوپر ہم بحث کو اپنا شروع کر دیں گے۔ معاد کی بحث میں نے عرض کیا کہ وہ ہے کہ اگر انسان اس پر ایمان لے کر آ جائے تو اس دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اگر مجھے اب تھوڑا سا میں اس کو پریکٹیکل کر کے بیان کر دوں 5 منٹ کے اندر اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، اگر مجھے معاد کی بحث پر ایمان آ جائے، معاد پر ایمان آ جائے کہ واقعی ایسا ہوگا، اور خداوند عالم ایک دن مجھے میرے کیے گئے اعمال کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرے گا، مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، مثلاً ان چیزوں کو میں الگ الگ کر لوں، ایک وہ حق ہے جو خدا کا اور میرا ہے، خدا کے اور میرے درمیان ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک وہ حق ہے جو انسانوں کے ساتھ میرا ہے، حقوق الناس۔ اگر خدا نے مجھ سے قیامت میں یہ پوچھا کہ میں نے تمہیں ماں باپ کا فرما بردار بننے کا کہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا، میں نے قرآن کریم میں جہاں اپنی وحدانیت کی باتیں کی تھیں، توحید کی باتیں کی تھیں، اس کے ساتھ ماں باپ کے تذکرے کو رکھا تھا تاکہ تم ماں باپ کی اہمیت کو سمجھ جاتے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں میں نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ یہاں پہ توحید کی بات ہے، بندگی کی بات ہے، خدا کی بات ہے۔ اگلا جملہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور یہ بھی حتمی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ جس طرح خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، خدا کے علاوہ کسی اور کا سجدہ قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش نہ آیا جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی سے پیش آیا جائے قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے اگر آخرت پر ایمان ہو کہ خدا اس کے بارے میں پوچھے گا، اور جب پوچھے گا میں اس کا جواب کیا دوں گا، نتیجے میں کیا ہوگا، میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمبل ہو جاؤں گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے خیال آئے گا کہ میں اس چیز کا جواب دوں. حقوق اللہ کے اندر جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا تو مجھے خیال آئے گا کہ یہ نماز وہ ہے جس کو خدا نے مجھ سے طلب کیا ہے, خدا نے مجھ سے مانگا ہے, خدا نے کہا ہے میرے لیے سجدہ کرو, خدا نے مجھ سے کہا رکوع کرو, خدا نے مجھ سے کہا ہے میری بڑائی بیان کرو. جیسا میں خدا کی بڑائی بیان کیسے کروں, وہ بہت عظیم ہے. اس لیے جب میں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو عجب نہیں کہ میری بھی ٹانگیں کانپنے لگیں. جن کی معرفت زیادہ ہوتی ہیں ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں, اہل بیت علیہ السلام جو میدان جنگ میں کبھی نہیں کانپتے تھے, میدان جنگ میں دشمن ان کے سامنے لرزتا تھا, وہ ہستیاں خدا کے سامنے آ کے لرزتی تھیں, کانپتی تھیں, کیونکہ معرفت تھی خدا کی, پہچان تھی خدا کی, معلوم تھا کہ خدا بند عالم نے اس چیز کا تقاضا کیا ہے, خدا نے کہا ہے نماز پڑھ کے آنا. اگر میں ان چیزوں پر اعتقاد رکھوں, ایمان رکھوں, میرا مال کے اوپر ایمان ہو, تو میں اگر بزنس کر رہا ہوں تو میری زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں ملے گا. نتیجہ کیا ہوگا, میری وجہ سے زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھائی آنے لگے گی. میں اس دنیا میں جو کام کروں گا اچھے طریقے سے انجام دوں گا, میں اپنے رشتوں کو اچھے سے نبھاؤں گا, چونکہ ان رشتوں کے بارے میں کل قیامت کے اندر سوال کیا جائے گا. خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہیں زوجہ کی صورت میں میں نے جو ہے وہ ایک ہمسر دیا تھا, ایک مونس دیا تھا, میں نے تمہاری جو شادی کا سلسلہ تھا, انسانوں کی شادی کا سلسلہ اس لیے رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنو, اس لیے میں نے یہ شادی کا رشتہ نہیں رکھا تھا کہ ایک دوسرے کو درد اور تکلیف پہنچاتے رہو. وہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچائے, وہ اپنی زبان سے اسے تکلیف پہنچائے, وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لے, وہ اس کی توہین کرے, وہ اس کے گھر والوں کو برا بولے, وہ اس کے گھر والوں کو برا بولے. نہیں, اس لیے تھوڑی شادی کروائی تھی, شادی کروا کے لیے خدا نے کہا کہ تم نے شادی کی تو میں نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو ڈالا تھا. مودت محبت سے آگے کا مرحلہ ہے, مودت کو ڈالا تھا, رحمت کو ڈالا تھا. اگر انسان کا معاد پر ایمان ہو, عرض کر رہا ہوں ایمان, فقط علم نہیں ایمان کے ہے, حتمن ہے, جانا ہے, سوال ہے, اس سوال کی جواب نہیں ہے. میں کبھی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ بد کلامی نہیں کروں گا, کبھی بھی اپنے بچوں کے اوپر ایک حد سے زیادہ سختی نہیں کروں گا, کبھی بھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں دوں گا, کبھی بھی اپنی جاب کے اندر, اپنے جاب کے معاملات کے اندر کوتاہی نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا, دین فقط چند چیزوں کا نام نہیں ہے. دین فقط یہ نہیں ہے کہ میں نماز روزہ کرتا رہوں. ہمارے ائمہ نے سمجھایا ہمیں کہ اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہو تو اس کی نمازوں کی کثرت کو مت دیکھو, اس کی نماز کی کثرت کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ, یہ دیکھو کہ وہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے, یہ دیکھو کہ امانت دار کتنا ہے, یہ دیکھو کہ اگر اس کو کسی جگہ جاب ملی ہے, اس جاب کے حوالے سے اس کو سیلری دی جاتی ہے تو وہ اپنی اس سیلری کو حلال بھی کرتا ہے نہیں کرتا. یہ تو نہیں کرتا گورنمنٹ جاب کے اندر جانے کے بعد دوسرا اس کی جگہ حاضری لگا دیتا ہے, یہ جاتا ہی نہیں, ایسا تو نہیں ہو جاتا. سخت ہو گئی بات, لیکن کیا کروں, دین ہے, بیان نہ کیا جائے تو کیا کروں, ایسا ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ کام کرتا ہو کرتا رہے, ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. علی کے ماننے والے کو زیب نہیں دیتا, مولا متقیان کے ماننے والے کو زیب نہیں دیتا. بس توجہ رکھیے گا, اگر ایمان آ جائے, اعتقاد آ جائے ہمارا آخرت کے اوپر, تو پھر ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو انجام دیں گے. راستہ چلتے ہوئے میرے سامنے اگر مثال کے طور پر پتھر پڑا ہوا ہوگا, میں گزروں گا نہیں ایسے ہی, میں لازمی اس پتھر کو پاؤں سے سرکا دوں گا کہ اس کا بھی خدا کی بارگاہ میں اجر ہے. یہ جو میں نے پتھر کو سرکا دیا اس نیت سے کہ خدا نہ خواستہ تیزی سے گزرتی ہوئی گاڑی کا ٹائر اس پہ نہ پڑ جائے, اگر اس پہ ٹائر پڑے گا یہ پتھر اڑتا ہوا گولی کی طرح بن جائے گا, کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا, کسی کی زندگی ضائع ہو جائے گی, کسی کا عضو ضائع ہو جائے گا, آنکھ چلی جائے گی. اس نیت سے سائڈ پہ کروں گا, اس کا اجر ہے چونکہ محفوظ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر خیر کرو گے دیکھو گے. مسجد کے اندر پڑا ہوا ٹافی کا ریپر کسی بچے نے کھا لیا, میری نگاہوں میں آ گیا, کوئی بات نہیں, میں اس ریپر کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتا ہوا چلا جاؤں, اس کا اجر ہے خدا کی بارگاہ میں. جو چھوٹا سا عمل ہوگا میں اس کو انجام دوں گا, زندگی خوبصورت بنے گی, ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے. اگر ایمان ہو, معاد کے اوپر آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور زحمت آپ کی تمام کی, ہماری تنظیموں کے جو آپس کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے, ہماری انجمنوں کے آپس کے مسائل حل ہو جائیں گے, ہماری جو ٹرسٹوں میں آپس میں مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ خدا کو جواب دینا ہے ہر چیز کا, اس لیے کہ خدا مند عالم ہر چیز دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ خداوند عالم نے یہ انجمن, یہ ٹرسٹ, یہ آرگنائزیشن خدمت کے لیے دی ہے, خیانت کے لیے نہیں دی ہے. اس کا جواب ہوگا, خدا پوچھے گا اس کے بارے میں, خدا ان چیزوں پہ سوال کرنے والا ہے. بس معاد کی بحث انسان کو مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے, انسان کو بہترین حرکت فراہم کرنے کے لیے. آخرت پر ایمان رکھنے والا صبر بھی کر لیتا ہے مشکلات کے اوپر، آخرت پر ایمان رکھنے والا خداوند عالم کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے بہت سے معاملات کو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ یہ معاد کی ابتدائی بحث تھی جو قرآن میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ معاد کے اوپر بہت آیات ہیں، بہت ساری ہیں، میں نے عرض کیا فقط ابھی سورہ واقعہ کے حوالے سے کہ اس کا مین عنوان جو ہے وہ معاد کی بحث ہے۔ انشاءاللہ کل سے اس کے مطالب اور واضح ہو کر آپ کے سامنے بیان ہوں گے، جس میں خدا بیان کر رہا ہے اذا وقعت الواقعہ۔ یہاں سے کل ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن کریم کے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل بنائے، ہماری آنکھوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں جاری فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تمام مومنین و مومنات جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے روزوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارے روزے کو حقیقی روزے داروں کا روزہ قرار دے، ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جن کو روزے میں فقط بھوک اور پیاس نصیب میں آتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ خدا سے التجا دعا ہے کہ جو بیماروں میں شفا عطا فرمائے، ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت نمائش پر اپنے عزیزوں کی آزادی کے لیے بیٹھے ہیں، خداوند عالم ان کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ان کے اسیروں کو رہائی نصیب فرمائے۔ خداوند عالم تمام مراجع اعظم رہبر معظم کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرمائے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ہمارے مولا کی خدمت کے قابل بنائے۔ درود پڑھیے محمد والا۔